السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ، روزوں کے مسائل، نماز تراویح کے مسائل، پیج نمبر 38 کا لاسٹ پارٹ ہم پڑھیں گے، مسئلہ نمبر 50 کا اردو ترجمہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جو فقہ کے الفاظ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اس میں سے کون کون سے الفاظ آپ لوگ ابھی تک پڑھ چکے ہیں؟ اجتہاد، اجماع، جائز، راجح، راجح اور مرجوح پڑھ چکے تھے ہم لوگ، جی ہاں، اور مباح. اب ہم دیکھیں گے کہ آج جو ہم لفظ لیں گے، امام، امام کسے کہتے ہیں؟ جیسے کیونکہ ہمارے پر بہت مشہور ہے نا، یعنی کس امام کا قول ہے یا کس امام کا فتویٰ ہے، تو امام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ امام کسی بھی فن کا معروف عالم، جیسے فن حدیث میں امام بخاری ہیں اور فن فقہ میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امام کسی بھی فن کا معروف عالم، اور امام صرف علم ہی میں نہیں ہو سکتا ہے، امام کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی جیسے کوئی سیاسی لیڈر ہو، اس کو بھی امام کہیں گے، یعنی کسی کو لے کر چلنے والا، ٹھیک ہے؟ ام سے نکلا ہے اصل میں یہ. جو لوگ طالب علم قرآن کر چکے ان کو معلوم ہوگا اس کا روٹ بھی. اور ہم نے راجح پڑھا تھا، اور ایک اور چیز ہم دیکھیں گے، ترجیح کس کو دی جائے گی، یعنی فقہ کی دنیا میں یا فقہ کی فیلڈ میں اصل میں یہ بھی لفظ بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے، ترجیح. ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ یا جیسے اگر آپ کے سامنے دو کنٹروڈکشن والی احادیث آ رہی ہیں تو آپ کس کو ایکسیپٹ کریں گے، یا دو کنٹروڈکشن والے فتاوی آ رہے ہیں آپ کے سامنے تو آپ کس کو قبول کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ترجیح باہم، یعنی آپس میں جو مخالف دلائل میں سے کسی ایک کو عمل کے لیے زیادہ مناسب قرار دے دینا ترجیح کہلاتا ہے. جیسے آپ کو مثال بھی دی گئی تھی نا کہ ترجیح دی گئی، جیسے دو احادیث ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں سے ترجیح کس کو دی جائے گی؟ بظاہر سامنے ان کے کنٹروڈکشن نظر آ رہا ہے، کہ جیسے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی مثال دی تھی کہ رسول اکرم کا فعل تھا کہ آپ آخری دو رکعت نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے رات میں، اور آپ کا قول ہے کہ آپ نے امت سے فرمایا کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، تو ہم ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ جو آپ کے حکم کو. اسی طرح سے کوئی فتاوا ہے، اگر جیسے بعض معاملات میں امام ابو حنیفہ کا کوئی فتویٰ ہے اور امام شافعی کا کوئی فتویٰ ہے، جیسے طلاق کی ہی مثال لے لیں آپ، کہ طلاق کے بارے میں بہت اختلافات ہے کہ ایک ہی وقت میں تین طلاق دینا، کہ آیا وہ ایک ہوگا یا تین ہی ہو جائیں گے. تو اب اس میں جو ہے، ایون امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہمیں اس میں ملتا ہے کہ اگر ہسبینڈ اور وائف دونوں راضی ہیں اور ہسبینڈ پچھتا رہا ہے اور اس سے قسم لی جائے گی کہ اس نے کیا واقعی میں اس کا دل تھا تین طلاق دینے کو، یعنی پوری طرح سے ختم کرنے کو معاملات، یا اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، یعنی اس نے انٹینشنلی نہیں کیا یہ، بلکہ غصے میں کہہ دیا ایک ساتھ تین دفعہ یا دس دفعہ. تو اگر اس نے قسم کھا کے بتا دیا کہ میں نے ارادتاً نہیں کیا تھا یہ، بلکہ ان انٹینشنلی میری زبان سے نکل گیا، تو اس صورت میں اس کو ایک ہی، یعنی اس کو رجوع کا موقع دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایون امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہے یہ. تو اسی لیے جو ہے، اب اگر فتویٰ ہے اور دو میاں بیوی کسی کی طلاق ہو جاتی ہے اور دونوں آتے ہیں اور ہسبینڈ کہتے کہ غلطی سے میں نے زبان سے ایسا کہہ دیا، میری نیت نہیں تھی، اور اس نے قسم بھی کھا لی اس بات پر، تو اب یہاں پر آلریڈی فتویٰ ہے موجود دوسرے عالم کا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا، کہ اگر کسی نے ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں ایک ساتھ دو تین طلاقیں دے دی تو وہ ایک ہی قائم ہوگی، تو آپ وہ فتوے کو بھی لے سکتے. تو ہم نے یعنی ترجیح پھر کس کو دی جائے گی، کون سے فتوے کو؟ یہی فتوے کو، اگر ہسبینڈ آ کر قسم کھا لے، تو اس کو ترجیح کہتے ہیں. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. تو یہ دو الفاظ آج ہم نے پڑھے، امام کے بارے میں اور ترجیح کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم آگے کچھ اور چیزیں پڑھیں گے. آئیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. نماز تراویح کے مسائل، جیسے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول و حسن کا کیا کہنا، سبحان اللہ، یعنی بہت ہی لمبی، بہت ہی سکون سے رکوع اور سجود ہوتے تھے، بہت ہی لمبی قرات ہوتی تھی، لمبا قیام ہوتا تھا، سبحان اللہ، پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے، اور یہ 4 رکعت مطلب یعنی دو 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 کر کے ہی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی سب سے زیادہ اوتھینٹک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اسی کے پتہ چلتا ہے کہ غیر رمضان یعنی رمضان کے علاوہ جو آپ تہجد پڑھتے تھے وہی رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور وہی تراویح کہلائی، لیکن غیر رمضان میں آپ انڈیویجولی یعنی انفرادی طور پہ پڑھتے تھے، اور رمضان میں آپ نے بعض اوقات صحابہ کو باجماعت تراویح پڑھائی، چونکہ نفل نماز ہے تو آپ اس کو باجماعت بھی پڑھا سکتے ہیں، اور چاہے تو انفرادی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو اس میں قرآن دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، بعض علماء کے نزدیک جائز ہے یہ، اور چاہیں تو اس میں آپ زیادہ بھی پڑھا سکتے ہیں نمازیں، کیونکہ نفل نمازیں ہیں، 8 کی جگہ آپ 10 کر سکتے ہیں، 12 کر سکتے ہیں اور پھر 3 وتر پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، ٹھیک ہے، یعنی فجر طلوع ہونے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر نماز تراویح 2-2 رکعت پڑھنا افضل ہے، وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے، یعنی دونوں طریقے جائز اور درست ہیں، یعنی اتنی آسانی ہے الحمدللہ ہمارے دین میں۔ جیسے ابھی کل ہی ایک سوال آیا تھا کہ اگر وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو کیا دوبارہ پڑھنی ہوگی نماز یا کیا کرنا ہوگا؟ تو اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو کوئی بات نہیں، آپ کی وتر ہو جائے گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طریقے ثابت ہیں، کہ بعض اوقات آپ نے 3 رکعت ایک ساتھ پڑھی بغیر سیکنڈ رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی تشہد سے آپ نے 3 رکعت نماز پڑھی اور ایک ہی بار سلام پھیرا۔ بعض وقت آپ نے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، پھر 1 رکعت کی نیت کی اور پھر 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ بعض وقت آپ نے نماز وتر میں دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے 3 رکعت میں دعائے قنوت کے لیے، اور بعض وقت آپ نے بغیر دعا پڑھے بھی وتر پڑھی، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہ تمام طریقے جائز اور درست ہیں، یعنی آپ جس طریقے سے چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں 2-2 رکعت کا ذکر آیا ہے، تو اوپر 4 رکعت کیوں کہا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بتانے کے لیے کہا تھا کہ 4 رکعتیں پھر 4 رکعتیں پھر 3 وتر، اس طرح سے تو ایکچولی 2-2 کر کے آپ پڑھتے تھے، اور 4 رکعتیں بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ اب، جیسے یہ بھی سوال تھا کہ تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے، تو جی نہیں، بالکل بھی ثابت نہیں ہے، اور اجتماعی دعا تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے، اور تراویح کے بعد 4 رکعتوں کے بعد کی کوئی دعا ہی رسول اکرم سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر وہی والی بات ہے کہ جو کام نیکی اور ثواب سمجھ کر کیا جائے گا وہی بدعت ہے، لہذا ایسی تمام بدعات کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن نماز تراویح بجماعت پڑھائی، اور خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں، کتنی آزادی ہے خواتین کو، آپ دیکھیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، 23 یعنی 23 کی رات ایک تہائی گزر جانے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح پڑھائی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25 شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، چنانچہ آپ نے ہمیں 3 مرتبہ 27 شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے، تو ابو ذر نے جواب دیا سحری، یعنی سحری ختم ہونے کا ان کو ڈر ہونے لگا تھا، کتنی دیر تک آپ نے نماز تراویح پڑھائی۔ تو آپ دیکھیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں اور پھر امام کے ساتھ تراویح پڑھ لیں، تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پڑھائی تھی روزانہ؟ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ یہ فرض ہو گئی ہے، یہ فرض ہے یہ نماز، چونکہ نفل تھی اس کو نفل رہنے دیا گیا، لیکن اپنے دوسروں کو منع بھی نہیں کیا اگر کوئی پڑھتا ہے تو. اور تراویح شروع رات میں بھی پڑھائی جا سکتی ہے، آخر رات میں بھی پڑھائی جا سکتی ہے، کیونکہ عشاء سے لے کر فجر تک اس کا وقت ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں تو بالکل رات شروع کے 20 دن جو ہے عشاء کے ساتھ پڑھا دی جاتی ہے تراویح، لیکن آخر کا جو عشرہ ہوتا ہے 10 دن کا، اس میں آدھی تراویح پڑھائی جاتی ہے یہاں پر اور آدھی لیٹ نائٹ پڑھائی جاتی ہے، تاکہ تہجد کی طرح سمجھے وہ آخر میں ہو جائے، واللہ اعلم. 1, 3 یا 5 فطر پڑھنا بھی مسنون ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کون تھے ابو ایوب انصاری بتا سکتے آپ لوگ؟ خاص ان کا ایک لقب ہے جی، جن کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے جب مکہ سے تشریف لائے تھے. میزبان رسول کہتے ہیں اس کو، ایک اسپیشل ٹرم ہے، یعنی میزبان رسول، یعنی انہوں نے ہوسٹ کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہیں، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 1 پڑھے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو کسی بھی طرح سے طاق بنا سکتے ہیں، یعنی آپ جو بھی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا اگر نہیں بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، عشاء ہی پڑھی ہے آپ نے، تو آپ 5, 3, 1 پڑھ سکتے ہیں، لیکن 1 جو ہے اس وقت پڑھی جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 تنہا کبھی نہیں پڑھی، آپ نے اس سے پہلے 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، اور اس کے بعد 1 پڑھی. تو اسی لیے تمام علماء کا اس کے بارے میں یہ مطلب ایک طرح سے فتویٰ موجود ہے کہ 1 نہیں پڑھی جائے گی، 3 ہی پڑھی جائے گی، بھلے ہی آپ سلام پھیر دیں 2 رکعت پڑھ کر پھر 1 پڑھیں. یا امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ سفر میں 1 پڑھی جا سکتی ہے، وہاں نفل کی ضرورت نہیں ہے، صرف وتر پڑھنے 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور چاہے تو 3 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں سفر میں، واللہ عالم. پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنی مسنون ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں سے پہلی میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے، اور سلام یعنی آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے تھے. یعنی جب آپ نے 1 ساتھ 3 کی نیت کی تو پھر آپ سیکنڈ میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ تیسری رکعت میں سلام پھیرا اور اسی وقت تشہد کے لیے بیٹھے. پھر نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو. ایکچولی نماز مغرب کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، لیکن جو حدیث میں آتا ہے کہ لا تؤثروا بثلاث اوترو بخمس او بسبعین ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، یعنی آخر میں آیا ہے جملہ کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ 3 وتر نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو، اور نماز مغرب سے اس کو مشابہت نہ کرو. ٹھیک ہے، تو یعنی اگر آپ 1 ساتھ 3 پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے پہلی رکعت میں یعنی آپ نے نیت کی، اللہ اکبر کہا، سورہ فاتحہ پڑھی، 1 سورت پڑھی، رکو میں گئے، اٹھے، سجدہ کیے، کھڑے ہو گئے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، 1 سورت پڑھی، رکو میں گئے، اس کے بعد سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو گئے، تشہد کے لیے نہیں بیٹھیں گے آپ 2 رکعت کے بعد. پھر تیسری رکعت کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے آپ سورہ فاتحہ پڑھی، 1 سورت پڑھی، اور اس کے بعد رکو میں جا کر اٹھنے کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھیں گے. رکو میں جانے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں سیکنڈ سورے کے بعد، یا رکو سے اٹھنے کے بعد، زیادہ پریفریبل یہ ہے کہ رکو سے اٹھنے کے بعد آپ پڑھیں. رکو سے اٹھنے کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھیں گے. دعائے قنوت کے لیے آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو آپ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھیں ہاتھ اٹھا کر، چاہے تو آپ ہاتھ باندھے رکھ کر ہی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب دعائے قنوت پڑھنا ہو گئی تو پھر چونکہ آپ رکو کر چکے تھے پہلے، آپ سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے، اور پھر 2 سجدے جو بھی آپ نے کیے اس کے بعد اٹھ کر تشہد پڑھ کے اور درود شریف سب پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. یہ 3 رکعت کا طریقہ ہے. 1 رکعت پڑھنی ہے تو پہلے 2 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا، پھر 1 رکعت کی نیت کی، سورہ فاتحہ اور 1 سورت پڑھی، اس کے بعد رکو کیا، پھر اٹھ کر دعائے قنوت پڑھی، چاہے تو ہاتھ اٹھائیں چاہے تو ہاتھ باندھے رکھیں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے، پھر سجدے میں گئے اور پھر اتحیات پڑھی، درود شریف پڑھا، دونوں طرف سلام پھیر دیا. یہ طریقہ ہے. پھر وتروں میں دعائے قنوت رکو سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کے بعد دعائے قنوت پڑھی. ایک روایت میں یوں ہے کہ رکو سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے، تو دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن زیادہ تر جو ثابت ہے وہ رکوع کے بعد ہی دعائے قنوت پڑھنا ثابت ہے، واللہ عالم۔ دعائے قنوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو وتر میں پڑھنے کے لیے سکھائی تھی وہ یہ ہے، دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو عمر رضی اللہ عنہ مروی ہے وہ بھی، دونوں بھی صحیح ہے، لیکن یہ یاد کر لیے تو زیادہ بہتر ہے، دونوں بھی پڑھ لیے جائے تو زیادہ اچھا، کیونکہ دعائے قنوت میں آپ کتنی بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہم ہدنی فیمن ہدیت و آفنی فیمن آفیت و تولنی فیمن تولیت و بارک لی فیما اعطیت و قنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا و تعالیت۔ ترجمہ ہے، حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے دعا قنوت سکھائی، الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تونے عافیت عطا فرمائی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تونے اپنا دوست بنایا ہے، جو نعمتیں تونے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تونے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتا، اے ہمارے رب تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھی تعریف اللہ تعالیٰ کی۔ اور جو دوسری دعا قنوت ہے وہ یہ ہے جو عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو یوزلی ہمارے یہاں ممالک میں پڑھی جاتی ہے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نثنی علیک الخیر کلہ و نشکرک و لنکفرک و نخلع و نترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعی و نحفظ و نرجو رحمتک و نخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ بھی صحیح ہے، عمر رضی اللہ عنہ دعا قنوت پڑھا کرتے تھے، یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے، جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اسے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں، یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا۔ تو بعض کہتے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی، اور بعض کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے ہی ان کو یہ بھی دعا بتائی تھی۔ تین رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی قرآن کتنی دیر میں پڑھنا چاہیے؟ خیر آج کل کے تو آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ قرآن تو پڑھنا بہت دور کی بات ہو گیا ہے، یعنی لوگ نمازیں پڑھنے یہی بہت ہے، یعنی قرآن کو تو لوگوں نے چھوڑ ہی دیا، تلاوت تو چھوڑ ہی دیے ایسے لگتا ہے، کیونکہ وقت ہی نہیں رہا، جو وقت بچتا ہے یا بچا ہوا وقت بھی نہیں بلکہ سارے وقتوں میں سے بچا کر وقت واٹس اپ اور موبائل کے لیے ہم سوشل میڈیا کو دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال امید ہے وتر کا طریقہ آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تین رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا۔ اور ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا جو شبینہ کہلاتا ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نہیں جانتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک ایک ہی رات میں سارا قرآن مجید ختم کیا ہو۔ تو یہ غیر مستون طریقہ ہوگا، ناپسندیدہ ہے، جس سے کراہت کی گئی ہے۔ سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے، میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت و قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ سبحان اللہ، واقعی میں کتنی خوبصورت صورت اللہ تعالی نے تخلیق کی ہے انسانوں کی۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، زکوان ان کا نام تھا، وہ قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ایکچولی سمجھے جو زکوان غلام تھے، ایسا سمجھے کہ وہ صحابہ کے دور میں تھے موجود، تو صحابہ نے اس عمل کو دیکھتے ہوئے ان کو روکا نہیں، تو اس کا مطلب صحابہ ایگری تھے اس عمل سے کہ قرآن دیکھ کر نفل نمازوں میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے، یاد رکھیں، مستحب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت ہے دیکھ کر قرآن پڑھنا۔ اور فرض نمازوں میں تو بالکل نہیں پڑھا جا سکتا دیکھ کر قرآن، لیکن نفل نمازوں کی اجازت ہے، لیکن پسندیدہ نہیں، کیونکہ پھر کیا ہوگا، اگر لوگ سب دیکھ کر پڑھنے لگیں گے تو پھر قرآن کو یاد کون کرے گا، حفظ کون کرے گا، سینوں میں کیسے محفوظ رہے گا؟ جبکہ ایون انجیل میں صحابہ کرام کی صفت یہ بتائی گئی تھی کہ وہ ان کے سینوں میں قرآن موجود ہوگا، محفوظ ہوگا، یعنی وہ یاد کرنے والے ہوں گے اللہ کی کتاب کو۔ نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے، تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے، یعنی عبادت میں اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے. بلا وجہ کی جب یعنی تھکاوٹ ہو جائے تو پھر ایسا نہیں کہ زبردستی عبادت میں لگے رہیں، کیونکہ پھر بے رغبتی ہو جائے گی. یعنی جب تک دل میں شوق ہو اور آپ کی طاقت ہو تب تک اچھے سے عبادت کرتے رہیں، بے دلی سے زبردستی نیند کو بھگا کر کر رہے ہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اعتدال پسندیدہ ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ. یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، زبردستی کی پابندیاں نہیں عائد کی گئی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ اجر دیتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا جبکہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو. یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے، بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہمارے اندر تو بہت ساری کمزوریاں ہیں، تو لہٰذا اتنی زیادہ عبادت نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے حقوق جو ہے وہ ادا نہ کیے جا سکیں. یہ اپنی جان کا، اپنی نفس کا بھی ہم پر حق ہے، لہٰذا اس کو بھی پورا کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اجر دینے میں نہیں تھکتا، کیونکہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یعنی اگر کوئی عبادت کی پابندی ہم کرتے ہیں تو اس پر ہمیں دعا کرنا چاہیے، یعنی ہمیشہ کی اختیار کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پہلے تو بہت جذبات میں آ کر اور جوش میں آ کر بہت زیادہ عبادت کر لی اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو پھر ختم، کچھ بھی نہیں. تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن اس پر ہمیشگی ہو، دعا ہو اس پر. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ عبادت میں اعتدال ضروری ہے. اپنی جان پر ظلم کر کے بلا وجہ عبادت کے لیے رسیاں باندھ کر کھڑے رہنا کہ گر نہ جائے اور بے ہوشی کی حالت میں چلے جانا، یہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے. آپ اس لیے دیکھیں، یہیں سے پھر سارا وہ کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے کہ جو رہبانیت ہے اور جو صوفیوں کا جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جانا ہے رہبانیت کے لیے، یہ دنیا سے کنارہ کش ہو جانا ہے، یہیں سے اس کی جڑ کٹ جاتی ہے. الحمدللہ، تو یہ ہمارا ایک چیپٹر ختم ہوا الحمدللہ. روزے کی حالت میں برش کیا جا سکتا ہے، اور دلیل کہاں سے لی گئی ہے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، کہ آپ روزے میں بھی مسواک کیا کرتے تھے بلکہ زیادہ کیا کرتے تھے، اور صحابہ بھی روزوں کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے. تو آپ برش کر سکتے ہیں، بس اتنا ہے کہ آپ بہتر ہے کہ تھوڑا سا کم خوشبو والا جو پیسٹ ہے وہ یوز کریں، جس میں بہت اسٹرانگ خوشبو ہو جس کی وہ نہ یوز کریں، اور بہت تیز نہ کریں برش، نہیں بہت زیادہ دیر تک کے، بہت زیادہ ریگولرسلی نہ کریں، تھوڑا سا ہلکا سا کر لیں تاکہ منہ میں اسمیل نہ آئے. اور پانچ وتر کیسے پڑھیں گے؟ پانچ وتر ایک تشہد کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی پانچ کی نیت کریں گے آپ، پہلی رکعت پڑھ لی، دوسری پڑھ لی، تیسری پڑھ لی، چوتھی پڑھ لی، کھڑے ہو گئے، ہر رکعت میں سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، پانچویں رکعت میں پھر سجدہ کرنے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھ کے سلام پھیر دیں گے دعائے قنوت پڑھ کے. دیکھیں، یہ سجدہ تلاوت کی دعا بتائی گئی تھی. سجدہ تلاوت جو ایکسٹرا سجدہ ہوتا ہے، جو کہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، فرض نہیں ہے. یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے نماز میں آپ کے پاس سجدہ تلاوت آ جائے تو آپ یہ دعا اس میں پڑھیں گے. سبحان ربی العالی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کسی کو یہ دعا نہیں یاد ہے تو وہ صرف سبحان ربی العالی پڑھ لے تو بھی کافی ہو جائے گا. وتر اگر چھوٹ جائے رات میں تو کیا اسے صبح پڑھ سکتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی وتر چھوٹ گئی تھی تو صبح اس کو طاق عدد میں نہیں پڑھا بلکہ جفت عدد میں پڑھا. یعنی آپ نے صبح اشراق پڑھ لی یا جو بھی نفل نماز سے دو دو رکعت کر کے آپ نے پڑھ لی، لیکن آپ نے اس کو وتر کی صورت میں نہیں پڑھا. اب فجر کی اذان تک وتر پڑھ سکتے ہیں. اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے اور چل رہی ہے اذان ابھی اور آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ اس وقت تک بھی وتر پڑھ سکتی ہیں، لیکن اب فجر ہو گئی تو اس کے بعد پھر وتر نہیں پڑھ سکتے. تو پھر اس کے بعد اگر جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ اس کو جفت میں، یعنی دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے اشراق کے وقت. ٹھیک ہے، تراویح عشاء کے فوری بعد ادا کی جا سکتی ہے، یہ تہجد کے وقت. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ تراویح کا وقت عشاء سے لے کر فجر تک، فجر کے طلوع ہونے تک ہے، تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو آزادی دی گئی ہے، جب جس وقت آپ چاہیں تراویح پڑھ لیں. اچھا، آپ لوگ بتائیے کہ ابھی ہم نے حدیث میں کیا پڑھا کہ تراویح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز پڑھتے تھے؟ تو 11 رکعت پڑھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی واضح ہے حدیث تو ہم نے پڑھ لی کہ آپ تہجد میں بھی 11 رکعت پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھتے تھے. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم تراویح میں، چونکہ نفل نماز ہے، جتنی پڑھنا چاہے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. وتر کی قضا تو نہیں ہے، یعنی کوئی حدیث سے ثابت نہیں کہ وتر کی قضا پڑھی جائے کیونکہ وہ نفل نماز ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوا کہ جب رات میں رسول اکرم سے وتر نہیں ہو سکی یا کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو آپ نے صبح دو دو رکعت کر کے نماز پڑھ لی. वित्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ी थी, दो रकात पढ़ के सलाम फेर दिया था? नहीं, पांच वित्र पढ़ना तो एक ही तशहुद के साथ आप पढ़ेंगे। तीन पढ़ना है तो उस सूरत में आप दो पढ़ के सलाम फेर सकते हैं, फिर एक पढ़ेंगे आप। ठीक है, देखिए आपसे भी कहा गया ना कि रसूल अकरम से छूट गई, तो आपने ये तो नहीं कहा कि वो कजा पढ़ रहे हैं, यानी आपने ये नहीं कहा कि मैं वित्र की कजा पढ़ रहा हूँ, लेकिन उस दिन सुबह आपने दो रकत नमाज पढ़ ली, तो हो सकता है आपने दो रकत इशराक की पढ़ी हो, दो दो करके चार पढ़ी हो, या दो दो करके छह पढ़ी हो, कितनी भी जितनी आपको मर्जी है, आप जितनी पढ़ना है पढ़ लें जी। तरावी की 20 रकात भी आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, दो दो रकात करके आप 20 भी पढ़ सकते हैं जी। अभी आपसे कहा गया ना कि फजर तक वित्र का टाइम है, तरावी की रकातों में आप कोई भी कुरान से कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, चाहे तो छोटे सूरतें भी पढ़ सकते हैं जो आपको याद है, चाहे तो बड़ी सूरतें अगर आपको याद है वो भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप देख कर भी तरावी में कुरान से पढ़ सकते हैं जी। अगर फजर तक आप जब पढ़ रहे हैं वित्र, तो दुआए कुनूत पढ़ेंगे, लेकिन फजर की नमाज हो गई, आप वित्र नहीं हुई थी, यानी अजान के बाद आपकी आंख खुली, तो आपको सबसे पहले तो यानी जब फजर की अजान हो गई तो उसके बाद वित्र नहीं है। ठीक है, अब जो है आपको इशराक के वक्त ही वित्र पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वित्र का वक्त फजर तुलुए फजर तक है, अब उसके बाद जब आपको पढ़ना होगा तो इशराक के वक्त पढ़ना होगा, और दो दो रकात करके पढ़ी जाएगी। इसमें दुआए कुनूत पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुआए कुनूत तो आप थर्ड रकात में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ तो थर्ड रकात आप पढ़ेंगे ही नहीं जी। तरावी चूंकि नफिल नमाज है, तो आप घर में औरतें जो है बाजमात भी पढ़ सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। पता नहीं लड़कियों को शायद याद करवाने की वजह से इस तरह से कहा जाता था, एक मजाहिया बात है समझे, सुनने चलते चलते वो भी, कि जब तक दुआ कुनूत नहीं आती शादी नहीं हो सकती, शादी से पहले दुआ कुनूत याद करना जरूरी था। ये जुमला इतना मशहूर था अकोला में बहुत ज्यादा, तो मारे बांधे शादियों से पहले लड़कियों को दुआ कुनूत याद कराई जाती थी, शायद इसी वजह से याद कराई जाती होगी कि पढ़ते नहीं, यानी याद नहीं करते होंगे, वल्लाहु आलम। अब कभी सोचते तो हंसी आती है उस पर। अब मैंने एक बार पूरा तरीका बहुत अच्छे से बता दिया आपको, आप लेक्चर में दोबारा सुनेंगे, अब वित्र के ताल्लुक से कोई भी सवाल नहीं होगा। प्लीज़ गौर से सुना करें बात को, ताकि बात समझ में आए और आप उसको एब्जॉर्ब कर सकें। रिपीटेडली सेम क्वेश्चन करना, ये बात मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बार क्लियर कट बता दिया गया आपको, तो आपने गौर से सुनना चाहिए जी। आइए, रोज़ों में रुख्सत के मसाइल। सफर में रोजा रखना और छोड़ना दोनों दुरुस्त हैं। आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हमजा बिन अम्र असलमी रदी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं सफर में रोजा रखूं? और वो कसरत से रोजे रखने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहे तो रख और चाहे तो ना रख। ये भी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, और इसीलिए सहाबा के बारे में आता है कि किसी सफर में रोजा रखने वाले को ना तो वो मना करते थे, और जो सफर में रोजा नहीं रखता था ना ही उसे नाम रखते थे। इन्हें हर एक की अपनी मर्जी और आजादी पर डिपेंड था, कि जिसको पता चलता है कि उसकी कितनी इस्तेदात है। जैसे कि बहुत सारे लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि अच्छा हम रमजान में उमरा के लिए जाएंगे, तो चूंकि सफर में रहेंगे तो रोजा रखना या नहीं रखना? क्या ऐसा तो नहीं कि रोजा ना रख के हम उमरा करेंगे तो हमारे रोजे का अजर हमको वैसा नहीं मिलेगा? तो आप देखें, आप पर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि आप उमरा जो कि आप तवाफ के साथ चक्कर लगाते हैं और सही के साथ चक्कर लगाते हैं, तो आपके अंदर इतनी ताकत है कि वो साथ साथ चक्कर लगाने आप जा सकते हैं रोजे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह फबी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है कि आप थक जाएंगे, तो उस सूरत में फिर आप रोजा छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप सफर में हैं और बाद में उसकी कजा पूरी कर लेंगे। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम 16वें रोजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाद के लिए निकले, हम में से बाज लोगों ने रोजा रखा और बाज लोगों ने छोड़ दिया। न रोजेदार ने बेरोजे पर एतराज किया, न बेरोजेदार ने रोजेदार पर एतराज किया। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है। सहाबा करम की यही आदत बहुत अच्छी लगती है कि वो दूसरों के बारे में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, इंटरफेयर नहीं करते थे दूसरों की जिंदगी में। आज हमारा ये मामला है कि हम अपने आप को कम देखते हैं, दूसरों के मामले में मुदाखलत ज्यादा करते हैं। जब मैं किताब पढ़ रही हूँ तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन मत करिए जी। तो हैज़ और नफास वाली औरत को मज़कूरा हालत में, यानी इस हालत में रोज़ा नहीं रखना चाहिए अगर वो हैज़ और नफास की हालत में है। हैज़ या नफास ख़त्म होने के बाद रोज़े की कज़ा उसे अदा करनी होगी। दूध पिलाने वाली हामिला औरत को रोज़ा ना रखने की रुख्सत है, बाद में सिर्फ कज़ा होगी। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं, यानी ऐसा है कि औरत जब हायज़ा होती है तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है, और उनके दीन में कमी की यही वजह है। यहाँ दीन में कमी से मुराद ये नहीं कि उसके दर्जात कम हो जाते हैं या उसकी अकल कम है, नहीं, बल्कि यहाँ पर दीन में कमी से मुराद ये कि उतने दिन तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती, समझे। और ये अल्लाह की तरफ से है, जैसे कि अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया था कि अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लिख दिया है, ये इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। تو نہ ہی عورت کے سے درجات کم ہوں گے اور نہ ہی اس کی عبادت میں کمی ہوگی، بلکہ جو لوگ اپنی عبادتوں پر، اپنی دعاؤں پر، ذکر و اذکار پر دعا کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ کرتے ہیں، اور کچھ دن وہ چھوڑ دیں، بھول جائیں، تو ان کو اسی کے برابر اجر ملتا رہتا ہے اگر وہ چھوڑ بھی دیں تو. لیکن کب جب وہ ہمیشہ کرتے ہیں، کبھی کبھی ان سے چھوٹ جاتے ہیں غلطی سے، تو اگر حیض میں ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہمیں عطا کرنے والا ہے، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. اور انس بن مالک القابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر یعنی ڈیلے کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے. یعنی آپ دیکھیں مسافر کو دو دو چیزیں ہیں رخصت، ایک تو روزہ ڈیلے کر سکتا ہے وہ، اور نماز بھی اس کی آدھی ہو جاتی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے. اور جو حاملہ ہے اور جو دودھ پلانے والی ہے اس کو کیا ہے، صرف روزہ ڈیلے کر سکتی ہے، نمازیں ظاہر سی بات ہے اس کی قصر تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنے ہی شہر میں ہے. کتنی سہولت ہے آپ سوچیں، یعنی دودھ پلانے والی کا بھی خیال رکھا گیا، پریگننٹ وومن کا بھی خیال رکھا گیا، کتنا ہمارا رب ہم پر مہربان ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا وہ انقلاب لایا تھا کہ جو معاشرے میں عورت کی کوئی عزت کوئی ویلیو نہیں تھی، وہی معاشرے عورت کی کیسی عزت اور احترام کرنے لگا. عمر رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے کہ اسلام سے پہلے ہمارے نزدیک عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ہم اس سے کبھی مشورہ بھی نہیں کرتے تھے، یہ تو اسلام ہے جس نے عورت کو عزت اور احترام دیا اور پھر ہم اس سے مشورہ بھی کرنے لگے، سبحان اللہ. پھر ابو الزناد رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسنون اور شرعی احکامات بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے. انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی تو قضا دے لیکن نماز کی قضا نہ دے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک کوئی مشہور عالم یعنی کوئی تابعی میں ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کو ہر بات کی لاجک نہیں ڈھونڈنی چاہیے اور ہماری سوچ کے برعکس ہوتے ہیں اسلام کے احکامات، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. اب اس میں کیا حکمت اور کیا لاجک ہے کہ ہمیں روزوں کی تو قضا دینی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے ہم پر؟ سبحان اللہ، یہ بھی ہم پر کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ خود سوچیں کہ کسی کو یعنی جو حیض کی آخری حد بتائی گئی ہے 10 دن ہے، اور بعض کے نزدیک 2-3 دن اس سے بھی زیادہ، لیکن اپروکسیمیٹلی 10 دن حیض کی حد بتائی گئی کہ اس سے بعد جو ہوگا وہ استحاضہ ہوگا. اب اگر 10 دن کی نمازیں بھی قضا کرنی پڑتی تو آپ سوچیں کہ کتنی نمازیں ہو جاتی تھیں. تو کتنا ہم پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، ہم پر مہربانی کی کہ نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے ہم کو، حالت حیض میں، نفاس میں، صرف روزوں کی قضا ہے. پھر سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے، اس کی صرف قضا ہو کی کفارہ نہیں، کیونکہ آپ مشکل میں ہیں، آپ سفر جہاد پر ہیں یا سفر میں ہیں، تو اگر کچھ تکلیف یا تنگی یا مشکل کی وجہ سے روزہ توڑا جائے گا تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں. لیکن اگر جان بوجھ کر روزہ توڑا جائے گا تو قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے، جب مقام قدیق پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی روزہ توڑ دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب مکہ سے قریب تھے آپ تو آپ نے روزہ توڑ دیا تھا، اور اونچا اٹھا کر آپ نے پیالہ پیا تھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں، کیونکہ سفر جہاد پر تھے. بڑھاپا یہ ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں. تو ایسے دائمی مریض جن کے اچھا ہونے کی اب کوئی امید نہیں ہے، یا ایسے لوگ جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے ہوں لیکن وہ زندہ ہوں، تو ان کی طرف سے روزے کا فدیہ ادا کیا جائے گا، اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا. ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلاً بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور دودھ پلانا یعنی رضاعت وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکے تو وہ توڑ سکتا ہے. اس صورت میں صرف قضا ہوگی، یعنی کسی مجبوری کے تحت، جیسے پریگننٹ وومن ہے اس نے روزہ رکھ لیا شوق سے لیکن اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو وہ توڑ سکتی ہے، تو اس کے اوپر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے دودھ پلانے والی خاتون نے شوق میں آ کر اس نے روزہ رکھ لیا لیکن اب دودھ پلانے کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو رہی ہے، بہت نڈھال ہو گئی ہے، تو روزہ توڑ سکتی ہے، تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں. ٹھیک ہے. یا سفر کی مشقت سے اگر اس ایسی حالت میں روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں دینا ہوگا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ روزے دار ہے. آپ نے ارشاد فرمایا دوران سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، سبحان اللہ. انہیں کتنی آسانی دی گئی، کتنی سہولت فراہم کی گئی ہے امت کو کہ وہ سفر میں روزہ چھوڑ دے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دین، اس لیے تو اس کو دین فطرت کہا جاتا ہے کیونکہ فطرت سے ہم آہنگ ہے ہمارا دین. ہمیں پیدا بھی ہمارے رب نے کیا اور یہ دین بھی ہمارے لیے ہمارے رب نے نازل کیا. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور یہ فطرت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پر شریعت نے احکامات نافذ کیے ہیں جو ہمارے عین استطاعت کے مطابق ہیں، اور جن چیزوں میں ہم وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہمیں رخصت دے دی گئی الحمدللہ. تو کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہمیں بلا وجہ آپ دیکھیں کہ عیسائیت میں رہبانیت کو لا لیا گیا، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دینداری کو دیندار اسی وقت سمجھتے ہیں کہ جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں. لیکن ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی تمام جائز لذتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کو حاصل کرتے ہوئے، تب بھی آپ متقی اور پرہیزگار رہ سکتے ہیں الحمدللہ، تب بھی آپ دیندار کہلا سکتے ہیں. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اور دین میں دی گئی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا کوئی برائی نہیں ہے اس میں الحمدللہ. تو یہ دو چیپٹر ہمارے کمپلیٹ ہوئے، اب یہیں تک ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ فقہ تھوڑا تھوڑا ہی لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ پھر سر کے اوپر سے گزرنے لگتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اتنی ہی باتیں اگر آپ لوگ سمجھ لیں تو بہت کافی ہوگا آپ کے لیے. تھوڑی دیر صرف ہم 8 منٹ ہمارے پاس ہیں سوال جواب کے سیشن کے لیے ہیں کہ اگر آپ کی جب تک استطاعت ہے رکھنے کی تو کوشش کریں کہ روزہ ہی رکھیں تو بہتر ہے، اور ساتھ میں فدیہ بھی دیتے چلے جائیں جہاں تک آپ سے ہو سکیں گا. جیسے ابھی بھی پیر جمعرات کا یا جیسے محرم کے روزے آئیں گے تو اس میں بھی آپ اپنی قضا کی نیت کر لیجیے گا، یا پھر جو بھی پیر جمعرات کا روزہ رہے گا تو اس میں آپ قضا کی نیت ہی کرتے جائیے گا، اور ساتھ میں فدیہ بھی دیتے جائیے. تو جتنے ہو سکتے ہیں اتنے رکھ لیجیے، کیونکہ جب یعنی اگر آپ ابھی رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں سمجھے تو مطلب آپ کے اندر استطاعت ہے اور طاقت ہے الحمدللہ. تو اس لیے پیر اور جمعرات کا رکھتے جائیے اور نیت کریے کہ پورے رکھ لیں گے، اور اس میں پھر کم بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورے کا اجر دینے والا ہے انشاءاللہ. اور پھر اگر جب بچ جاتے ہیں بعد میں آگے 1-2 سال رکھ کر دیکھیے، اور جب بچ جائیں گے تو اس کا پورا فدیہ دے دیجیے، پھر کوئی حرج نہیں. اور جب صحیح بخاری شروع کریں گے تو معلوم ہوگا آپ کو کہ اس میں ایکچولی 3 اوپینین بتائے گئے ہیں حیض کے بارے میں، کہ حیض کچھ علماء کے نزدیک 7 دن تک ہی حیض ہوتا ہے، اس کے بعد حیض نہیں ہوگا. کچھ علماء کے نزدیک 10 دن اس کی مدت ہے، یعنی آخری حد ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک 14 دن اس کی یعنی حد ہے. کیونکہ ایک حدیث سے انہوں نے ایزیوم کیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ تم اپنی نصف زندگی حالت حیض میں گزارتی ہو، تو اس لیے کچھ کہتے کہ 1 مہینہ ہوتا ہے، مہینے کا آدھا 15 دن ہوتا ہے، لہٰذا عورت کے 14 یا 15 دن حیض میں گزر سکتے ہیں. لیکن رسول اکرم کی دوسری حدیث ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ جس میں آپ نے 7 دن قرار دیا ہے. تو امام بخاری کا خود کا اوپینین یہ لگتا ہے، انہوں نے فتویٰ تو نہیں ظاہر کیا وہاں پر، لیکن ان کا اوپینین یہ لگتا ہے کہ 7 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا. تو اگر ہم دونوں انتہاؤں کو چھوڑ کر بیچ کی رائے اگر ہم لیں تو 10 دن سے زیادہ سے زیادہ، 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہو سکتا، اس کے بعد استحاضہ ہوگا. تو جیسے اب جس کو اپنی پرانی عادت معلوم ہے کہ شروع میں اس کو کتنے دن تک حیض آیا تھا، تو وہ اتنے دن تک کی نماز چھوڑے رہے جس کو بہت زیادہ آتا ہے، یعنی جس کو استحاضہ کی شکایت ہے، اور پھر جو باقی یعنی جتنے دن اس کو شروع میں آتا تھا اور جب لگتا ہے کہ واقعی میں یہ حیض ہے، یعنی بلڈ کا کلر دیکھ کر، اسمیل دیکھ کر، جو پیٹ میں درد ہوتا ہے، ابڈومنل پین جو ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اتنے دن حیض کے شمار کرے، اور بعد میں پھر وہ غسل کر کے، یعنی 10 دن کے بعد بھی اگر ہو رہا ہے تو وہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. واللہ عالم. ایسے لوگوں کو جیسے کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب طہارہ پڑھیں گے تو اس میں آپ استحاضہ کے مسائل میں یہ بھی پڑھیں گے کہ اس کے لیے پھر آپ کو ایک اپروکسیمیٹلی جو ایک ڈیٹ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کی پرانی ڈیٹ، اور اس دوران میں جو حیض آئے اس کو حیض کے دن شمار کرنے ہوں گے، یا پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کتنے دن تک آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کی والدہ، آپ کی بہن یا آپ کے علاقے کی خواتین کو کتنے دن آتا ہے، اتنے دن تک حیض کے شمار کر کے باقی کے دن غسل کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. دیکھیں اس کے بارے میں جیسے ہم لوگوں نے ڈاکٹرز سے بھی رجوع کیا تھا، اور جو رولنگ ہمیں ملتی ہے کہ حیض، جس کا حیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاری ہونا، بہنا، تو اسی لیے کچھ اسکالرس کا یہ کہنا ہے اور ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو پہلے جو اسپاٹنگ ہوتی ہے اور 2-3 دن تک کچھ بھی نہیں رہتا تو پھر وہ حیض نہیں ہوگا. جب سے فلو شروع ہوتا ہے اور پھر کنٹینیوسلی رہتا ہے، پھر جب فلو شروع ہونے کے بعد بھی، بعد اگر بیچ میں 1-2 دن رک جائے تو وہ حیض میں شمار ہوں گے، اس کے بعد بھی اگر حیض آتا ہے، لیکن پہلے جو شروع میں آ رہا ہے آپ کو اسپاٹنگ، وہ حیض نہیں ہوگا. جس وقت سے فلو شروع ہوا اور فلو شروع ہونے کے بعد جب تک پوری طرح بند نہیں ہو جاتا، ان دونوں کے بیچ میں اگر 1-2 دن بند ہو جاتا ہے تو وہ بھلے ہی آپ کا حیض ہی میں شمار ہوگا، لیکن شروع کے دن جو ہے وہ حیض میں شمار نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ پھر ایسا کریں کہ شروع کے دن جو اسپاٹنگ ہوتی ہے تو اس کو آپ حیض کاؤنٹ نہیں کریں گی، جب فلو شروع ہوگا اس وقت سے حیض کاؤنٹ کر کے پھر اس کے بعد آپ کی جتنے دن کی مدت ہے، 7 دن 10 دن کی، 10 دن حد ہے، 10 دن کے بعد غسل کر کے پھر آپ نارمل اپنا نماز اور روزہ شروع کر دیں گی. واللہ عالم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.